بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، شرح حضرة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، ورام پہنچے تھے 32 باب پر، باب نمبر 32، 32. شیخ الإسلام رحمه الله فرماتے ہیں: باب قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. سورة آل عمران آيات نمبر 175. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، إلى آخر الآية، سورة التوبة آيات نمبر 18. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إلى آخر الآية، سورة العنكبوت آيات نمبر 10. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على من لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. شيخ بن باز رحمه الله اس باب کے تعلق سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنین. یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے نہ ڈرو. وخافونی، اور مجھ سے ڈرو اگر تم سچے اور پکے مومن ہو. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اراد المؤلف ان يبين وجوب خوف اللہ تعالی خوفا يحمل على الاخلاص له واداء ما فرض الله عليه والوقوف عند حدوده. شیخ صاحب فرماتے ہیں، مصنف رحمہ اللہ نے اس باب کو باندھا ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جو ہے وہ فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے، یہ وہ ڈر ہے جو ڈرنے والے کو اخلاص پر آمادہ کر دے، کہ ڈر مخلصا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور جب یہ ڈر اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر فرائض فرض کی ہیں اور جن چیزوں سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ جو ہے فرائض کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں انہیں پار نہیں کرتا، اور وہاں پر رکنے والا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سچے ڈر کی یہ نشانی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بہت سارے لوگ دعوے دار ہیں. ہر مسلمان کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, بے نمازی بھی کہتا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, ظالم بھی کہتا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, زانی بھی کہتا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتے ہیں, وہ محرمات کے اجتناب سے سب سے آگے ہوتے ہیں, محرمات کے قریب نہیں جاتے کبھی بھی. والخوف ثلاثة اقسام, شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ بن باز رحمہ اللہ, خوف کی تین قسمیں ہیں. تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہر قسم کا خوف جو غیر اللہ سے ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے, تو یہ تفصیل اس تفصیل کا جاننا لازمی ہے. اور لوگوں نے کئی تہمتیں لگائیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ پر, السلام ورحمۃ اللہ, چاہے وہ استعانت کا معاملہ ہو, مدد طلب کرنے کا معاملہ ہو, یا ڈرنے کا معاملہ ہو خصوصی طور پر. تو نے کہا یہ وہابی جو یہ کہتے ہیں کسی سے مدد طلب کرنا شرک ہے, اور غیر اللہ سے ڈرنا بھی شرک ہے. پھر یہ لوگ سانپ سے ڈرتے ہیں, بیماریوں سے ڈرتے ہیں, قتل ہونے سے ڈرتے ہیں, فتنوں سے ڈرتے ہیں, تو سب تو مشرک ٹھہرے پھر. اور یہ بہت بڑا بہتان ہے شیخ الاسلام رحمہ اللہ پر. شیخ صاحب نے کہیں نہیں کہا اور کہیں نہیں لکھا, کتابیں موجود ہیں اور علماء نے ان کی شرح بھی کی الحمدللہ, کہیں پر بھی آپ کو ایک جگہ نہیں ملے گا کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ تفریق نہ بیان کی ہو. چھوٹے سے رسالہ آپ دیکھ لیں, اصول ثلاثہ میں دیکھ لیں آپ, جب عبادات مختلف عبادات کا ذکر ہوا تو اس میں جو دلائل بیان کی ہیں وہ مختلف بیان کی, جیسے اس باب میں بھی بیان ہوگا, اگر مدد طلب کرنی ہے تو اس کی تفصیل بیان کی ہے, اور علماء نے شرح کرتے ہوئے اس کی تفصیل بیان کی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جو ہے معاملہ اس کے تعلق سے بھی تفصیل بیان کی ہے, کب غیر اللہ سے ڈرنا شرک ہوتا ہے اور کب شرک نہیں ہوتا ہے. اور ہم خود بھی جانتے ہیں ڈر اور خوف جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے. ہم جب ڈر جاتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے ڈر رہے ہیں اور کس سے ڈر رہے ہیں, ہماری کیفیت کیسے ہوتی ہے. فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی سے بھی ڈر لگتا ہے, بیماری سے بھی ڈر لگتا ہے, کیا دونوں ڈر برابر ہوتے ہیں؟ اگرچہ ایک ہی دل میں ڈر ہے لیکن کیفیت مختلف ہوتی ہے دونوں صورتوں میں. انسان دشمن سے بھی ڈرتا ہے, اپنے پیاروں سے بھی ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے, کہیں ناراض نہ ہو جائے. کیا دونوں ڈر برابر ہوتے ہیں؟ نہیں برابر ہوتے. جب ڈر کی حقیقت ہی ایسی ہے تو پھر تفصیل کو جاننا بھی لازمی ہے کہ نہیں. آئے دیکھتے ہیں کہ ڈر کی کتنی قسمیں ہیں. شاہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, الخوف ثلاثة اقسام, خوف کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک, الخوف من اللہ, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. وہو اعظمها واوجبها, یہ سب سے عظیم ہے اور سب سے بڑا واجب ہے اور فرض ہے. ویجب فیہ الاخلاص, اور اس میں اخلاص واجب ہے, اخلاص نہیں تو شرک لازم ہے. ویجب فیہ الاخلاص, یعنی ڈر کی یہ کیفیت جو اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے ایسی کیفیت کسی اور مخلوق سے نہیں ہونی چاہیے. یہ جو فیہ الاخلاص, کیونکہ یہ عبادت, اور عبادت کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ الاخلاص. وصرف لغیرہ شرک, اور یہ خوف جو ہے غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا شرک ہے. شرک ان خاف من ان تصیبہ بمکروہ, مثال کے طور پہ بتوں سے کوئی شخص ڈرتا ہے کہ اگر ان کی عبادت نہ کی جائے تو وہ اسے نقصان پہنچائیں گے. یہ کون سا ڈر ہے؟ عبادت والا ہے کہ نہیں، تو یہ شرک ہے. دوسری قسم کا ڈر شیخ صاحب فرماتے ہیں، خوف يحمل على فعل معصية الله وترك الواجب وهو الخوف من المخلوق وهو معصية. دوسری قسم کا ایسا خوف ہوتا ہے، ایسا ڈر ہوتا ہے جو ڈرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی معصیت پر آمادہ کر دیتا ہے، نافرمانی پر آمادہ کر دیتا ہے، اور واجب کو چھوڑنے پر آمادہ کر دیتا ہے. وہ الخوف من المخلوق، وہ یہ خوف مخلوق سے ہے. وہ معصیت، اور یہ معصیت ہے، شرک نہیں ہے. پہلے کا حکم کیا ہے؟ شرک. دوسرے کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے، معصیت ہے، لیکن شرک کے حد تک نہیں پہنچتا. وفيه نزل قوله تعالى، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، فلا تخافوهم وخافونی، ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو. وحمله على ترك الجهاد، یہ خوف جو ہے اسے جہاد کو ترک کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے. قتل سے ڈرتا ہے کہ لوگ اسے قتل کریں گے تو جہاد کو چھوڑ دیتا ہے. جہاد فرض ہے، اگر فرض عین ہو جائے اور حق وقت اس کا اعلان کر دے تو متعین ہو جاتا ہے، یا کافر اگر داخل ہو جائے مسلمان ملک میں اور جہاد دفع اس صورت میں جب فرض ہو جاتا ہے، جو لوگ قتل ہونے کے ڈر سے اس فرض کو چھوڑ دیتے ہیں تو ڈر کس چیز کا ہے؟ مخلوق سے ڈر ہے کہ نہیں؟ قتل ہونے سے ڈرتے ہیں، اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کر لیتے ہیں. شخص فرماتے ہیں، الواجب الا يخاف الانسان من المخلوق الا خوف يحمله على ما شرعه الله اباحه. واجب تو یہ ہے کہ انسان مخلوق سے نہ ڈرے مگر ایسا ڈر جو اسے اللہ تعالیٰ کے شریعت کے مطابق عمل کرنے پر آمادہ کر دے. وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشروع فرمائی ہے یا جائز فرمائی ہے، اگر وہ کرتا ہے اس ڈر کی وجہ سے، جو مخلوق سے ڈرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ولا يحمله على المعاصي، اور اس کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ نہ کرے. فالخوف من المخلوق في الاشياء الحسيه والطبيعيه جائز، مخلوق سے ڈرنا حسی اور طبیعی چیزوں میں جائز ہے. لا بأس به، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فهو فطري، یہ تو فطری چیز ہے. ويشرع الحذر من مقتضاه، اور جو اس کا مقتضا ہے اس سے آگاہ رہنا بھی مشروع ہے. كالخوف من اللص، جیسے کہ چور سے ڈرنا. فيغلق بابه، چور کے چوری سے ڈر کے اپنے دروازہ بند کر دیتا ہے. ہم رات کو دروازے بند کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے سیکیورٹی ٹھیک رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ چور سے ڈرتے ہیں کہ کرتے ہیں نا؟ تو کیا چور سے ڈرنا شرک ہے کیا؟ یہ نہیں، شرک نہیں ہے، یہ مشروع ہے، بلکہ اخذ الاسباب الشرعیہ ہے، وہ مطلب شرعی ہے، یہ کرنا ہے. اپنے مال کی حفاظت کام حکم ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنے مال کی حفاظت کریں، اپنی صحت کی حفاظت کریں، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کریں، اپنے عقل کی حفاظت کریں، مطلب شرعی ہے. او یخاف من سبع فیحمل السلاح، یا کسی درندے سے، جو جانور سے انسان ڈرتا ہے تو ہتھیار اپنے پاس رکھتا ہے. او المرض، یا بیماری سے ڈرتا ہے، وہ نحو اس جیسے اور چیزیں ہیں. والترجمه في النوع الثاني، وہ جو ترجمہ باب کو دوسری قسم میں ہے، وہ الذي حدث في احد، باب کا ترجمہ جو ہے شیخ صاحب نے جو باب باندھا ہے، باب کا نام نہیں ہے کوئی. باب قوله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين، سورۃ آل عمران 175. باب کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ڈر کا ہے، لیکن حکم نہیں لگایا شیخ صاحب نے یہاں پہ کہ غیر اللہ سے ڈرنا شرک ہے، نہیں، کیونکہ اس کی تفصیل ہے اور اس تفصیل کو جاننا لازمی ہے، شرک کی صورت بھی ہے اور بغیر شرک کی صورت بھی، جیسے آگے آئے گا. اب پہلے حکم شرک آ گیا، دوسرا حکم حرام آ گیا، تیسرا بھی جائز والے پہ باقی ہے، جیسا کہ ابھی چور سے ڈرنا جو ہے اور مرض سے ڈرنا، بیماری سے ڈرنا، کیا ہے یہ جائز ہے کہ نہیں؟ آگ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی چائے پینے کے لیے ہم پہلے تھوڑا سا قریب کر کے دیکھتے ہیں، ڈرتے کہ کہیں زبان نہ جل جائے، کیا ڈر کیا ہے؟ تب یہ ڈر ہے. ترجمۃ فی النوع الثانی، اور باپ کا جو ترجمہ ہے وہ دوسری قسم کے تعلق سے، یعنی وہ ڈر جو حرام ہے، جو انسان کو کسی نافرمانی پر آمادہ کر دے یا فرائض کی ادائیگی میں کوئی خلل پیدا کر دے اور ترک کر دے. وہ الذی حدث فی احد، اور یہ جنگ احد میں ہوا. فی بث الشیطان الخوف فی قلوب المؤمنین من الکافرین، کہ شیطان نے بعض مومنوں کو دلوں میں یہ ڈر ڈال دیا کہ کافروں سے ڈر جو، والتثبیط عن الجہاد، اور جہاد سے روکنے کی کوشش کی. فنہاہم اللہ، اللہ نے منع فرمایا، خبردار ایسا مت کرنا. وامرہم بالثبات، اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ثابت قدم رہو. فنفر علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد احد، پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے بعد ان کی طرف، یعنی جو مشرکین تھے جنگ احد میں جو چلے گئے تھے میدان چھوڑ کے، پھر واپس پلٹنے کا انہوں نے سوچا کہ ہم نے جس کام کے لیے مکہ سے نکلے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم خاتمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ کریں گے اور مومنوں کا خاتمہ کریں گے، مدینہ پر قبضہ کریں گے، وہ تو ہو نہ سکا. انہوں نے صرف سوچا کہ ہم واپس پلٹتے مشورہ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ وحی نازل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. یعنی صحابہ زخمی تھے اور کافی پریشان کن حالت تھی اس وقت کہ 70 صحابہ کو بے درد سے شہید کر دیا گیا اور کئی صحابہ زخمی بھی تھے. تو جو اللہ کا حکم آیا تو فوراً تیار ہو گئے، یعنی کہ ہم ابھی مرہم پٹی کریں گے اور ابھی بیماری ہے، تکلیف ہے. ان میں سے بعض ڈر گئے، تو جو ڈر گئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ مجھ سے ڈریں، ان سے نہیں ڈرنا، کافروں سے کیا ڈرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب پیدا کر لیا اور کافر خود ہی وہاں سے بھاگ نکلے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فنفر علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد احد، جنگ احد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی تیاری کی. ولم يحصل قتال لأنهم فروا، جنگ نہ ہوئی کیونکہ وہ فرار ہو گئے تھے مشرکین جو ہیں. تیسری قسم کا خوف شیخ صاحب فرماتے ہیں الخوف الطبیعی، یہ طبیعی خوف ہے، نیچرل ڈر جسے ہم کہتے ہیں. من اللص والسبع والمرض ونحوه، چور سے، درندوں سے، جانوروں سے، اور بیماری سے، اور اس جیسے باقی چیزوں جو ہیں، یہ طبعی ڈر ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وقوله، دوسری آیت، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم يخش الا اللہ الآخر الآية. سورۃ توبہ کی اس آیت کے تعلق سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا الخوف الذي اوجبه الله ويستثنى منه الخوف الطبيعي العادي، یہ وہ خوف ہے، ولم يخش الا اللہ، یہ وہ خوف جسے اللہ تعالی نے واجب فرمایا ہے، اور اس میں سے جو خوف طبیعی وہ مستثنا ہے. یعنی آیت دیکھیں، انما يعمر مساجد الله، اللہ تعالی کے گھروں کی تعمیر کون کرتا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ گھروں کو آباد اہل ایمان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے ہیں اور یوم آخر پر، یعنی آخرت کے دن پر ایمان لے کے آئے ہیں. وأقام الصلاة، اور نماز کو قائم کیا. وآت الزکاة، اور زکوٰۃ دیتا رہا. ولم يخش الا اللہ، اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا. یہاں پر ولم يخش الا اللہ، لم ناہیہ ہے جس میں نفی کا معنی موجود ہے، ناہیہ ہے، جازمہ ہے، جزمن. الا استثناء ہے، صیغہ کون سا ہے؟ صیغۃ الحصر ہے، کہ ڈرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ، یعنی جو غیر اللہ سے ڈر جائے، کیا اسے کوئی گنجائش ہے یہاں پہ؟ نہیں، صیغۃ الحصر ہے. اس میں سے استثناء جو ہے وہ کیا ہے؟ جو طبعی ڈر ہے، جو انسان چور سے ڈرتا ہے، بیماری سے ڈرتا ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ دوسری دلائل ہیں جو اس استثناء سے اس حکم کو نکال دیتی ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی بعض کہتے ہیں دلیل کہاں ہے؟ یعنی ہر قسم کا ڈر اگر شرک ہر قسم کے اندر شرک نہیں ہے. قرآن سے دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے بعض انبیاء ایسے ہیں جو مخلوق میں سے کسی چیز سے ڈر گئے تھے. نہیں, موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, فخرج منہ خائفا یترقب فأویس منہم خیفا. جب مصر سے نکلے فرعون کے قہر سے ڈر کے نکلے کہ فرعون پکڑ کے کوئی قتل نہ کر دے, سزا نہ دے دے, تو ایک خوف تھا, یہ نبوت سے پہلے تھا. اچھا, نبوت کے بعد جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیں اور رسیاں ڈالیں, فوج زمین ہم خیف خیف, تو ان کو خدشہ ہوا, تو ڈر لگا کہ میری بھی جو ہاتھ میں لاٹھی ہے وہ بھی سانپ بننے والی ہے, انہوں نے پہلے ہی سانپ دکھا دی ہے, اب دیکھنے والوں کو کیا ہوگا, کیسے فرق پتہ چلے گا کہ یہ جادو ہے اور یہ حق ہے, یہ معجزہ ہے. تو اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ تو لاٹھی پھینک کے تو دیکھے آگے کیا ہوتا ہے, یعنی دیکھیں نبی کے بس میں بھی نہیں حقیقت کو تبدیل کرنا, وہ صرف اللہ جو ہے سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو ہوا کیا, جب لاٹھی پھینکی اگر وہ بھی سانپ ہی بن گئے, اژدہا بن گئے, تو فرق کیا تھا, یہ حقیقت لاٹھی سانپ میں حقیقت بدل گئی, اور ان کا آنکھوں کا دھوکہ تھا جادوگروں کا. تو کیا ہوا, تو اس لاٹھی جو سانپ پہ حقیقت بدل گئی تھی, حقیقت کا کیسے پتہ چلتا, وہ تو زمین پر ہل رہی تھی بس, جو جالی جو سانپ تھے جسے ہم جالی کہتے ہیں, کہ وہ دیکھنے والے کو دھوکہ تھا وہ کہ حقیقت میں کیا سانپ ہے کہ نہیں. لیکن جب اس بڑے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا, نگلنا شروع کر دیا, تو اب پتہ چلے یقیناً کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لکڑی بدل گئی سانپ میں حقیقتاً. اللہ تعالیٰ کا حکم صرف کن فیکون میں ہوتا ہے, اور حقیقت بدل جاتی ہے. پھر تیسری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ومن الناس من يقول آمنا بالله, وہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہیں, فإذا أوذي في الله, جب اللہ کے لیے ان کو کوئی اذیت کوئی نقصان پہنچایا جاتا ہے, جعل فتنة الناس كعذاب الله, لوگوں کو فتنے کو اللہ کے عذاب جیسا سمجھ لیتا ہے. الى آخر الآية, سورة عنکبوت آیت نمبر 10. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, هذا ذم لهم, یوں کے لیے مذمت ہے, اور وہ ایسے کہ بعض لوگ ایسے ہیں اگر ان کو کوئی اذیت پہنچائی جائے تو وہ بے صبر ہو جاتے ہیں, اور بے صبر ہو کر جو ڈر ان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے, یہ ڈر انہیں آمادہ کر دیتا ہے, على فعل ما حرم الله وترك طاعة الله, جو اللہ نے حرام مقرر فرمایا ہے اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کو چھوڑ کر معصیت کر بیٹھتے ہیں, وما امر به, جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وهذا مذموم, یہ مذموم ہے, قابل مذمت ہے, یہ ڈر جو ہے یہ غلط ہے اور درست نہیں ہے, قابل مذمت ہے. کیوں؟ لأن الواجب ان يتقي الله, ان يتقي الله سبحانه وتعالى, واجب کیا ہے, اللہ سے اسے ڈرنا چاہیے, توقہ کرا سے اختیار کرنا چاہیے. وإذا أوذي في الله أخذ بالأسباب الشرعية, جب اسے اذیت دی جائے تو اسے شرعی اسباب کرا سے اختیار کرنا چاہیے. وہ کیسے, من طلب المحاکمہ والشكوى الى ولاة الامور وغير ذلك, اگر کوئی نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے لوگوں میں سے, کوئی اذیت پہنچاتا ہے, تو ان سے ڈر کے مارے انسان محرم کا ارتکاب کر لے, اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے, نہیں, تو پھر کرے کیا, اسباب شرعیہ کیا ہیں, آپ عدالت میں جاؤ, اپنا کیس دائر کرو, اور جو آپ پر ظلم اور جبر کرنا چاہتا ہے اس کے خلاف کمپلینٹ لکھو. یہ شرعی طریقہ ہے. تو یہ جو ڈر ہے, یہ وہ ڈر ہے جو حرام ہے, جو جائز نہیں ہے. پہلے حدیث, عن ابی سعید رضی اللہ عنہ مرفوعا, مرفوعا سے کیا مراد ہے, یعنی آل وسلم کا فرمان ہے, ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله, ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره, سنن البیہقی میں روایت موجود ہے. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ایمان اور یقین کی کمزوری میں سے ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر لوگوں کی تعریفیں کرے، اور اللہ نہ دے تو لوگوں کی مذمت کرے. بے شک اللہ تعالیٰ کے رزق کو نہ کسی حریص کا حرص کھینچ سکتا ہے اور نہ کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے روک سکتی ہے. کتنی پیاری باتیں ہیں. شاہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایمان کی کمزوری میں سے یہ نشانی ہے، ایمان کے کمزور نشانی میں سے ایک یہ نشانی ہے، ضعف الایمان والیقین، کہ ان تسخط اللہ لترضی الناس، کہ اپنے رب کو ناراض کر کے، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا جائے. وان تشکر الناس علی النعمت التي ساقها الله الیک، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مؤثر فرمائی ہیں ان نعمت کا شکر، اللہ تعالیٰ کو شکر، لوگوں کو مخلوق کا شکر ادا کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ رزق کسی کے شخص مخلوق میں سے کسی کے ذریعے سے آپ کو نعمت اور رزق پہنچا دیتا ہے تو شکر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے، پھر لوگوں کا بھی کرنا ہے، بعد میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مطلب شرعی ہے اور مستحب عمل ہے. لیکن جرم کیا ہے کہ صرف مخلوق کے ہی شکر ادا کیا جائے اور خالق کو بھولا جائے، یہ غلط ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کس مخلوق میں سے کسی کے ذریعے آپ پر کوئی رزق یا کوئی نعمت میسر فرماتا ہے تو سب سے پہلے شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے اور پھر لوگوں کا کرنا ہے. یہ نہیں کہ صرف لوگوں کو شکر کرنا ہے اور اپنے رب کو بھول جانا ہے. والواجب ان تشکر اللہ، واجب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا مَعْرُوفًا لَكَ فَإِنَّهُمْ يُشْكَرُونَ وَيُجَازَوْنَ لَكِنَّ الْحَمْدُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي هَدَاهُمْ وَجَعَلَهُمْ يُحْسِنُونَ إِلَيْكَ. اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، کوئی معروف کرتا ہے، کوئی بھلائی کرتا ہے، فَإِنَّهُمْ يُشْكَرُونَ وَيُجَازَوْنَ، تو ان کو شکر کرنا چاہیے اور ان کو اس احسان کا بدلہ بھی دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں. لیکن مگر الحمد کلہ للہ، تعریفیں ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا. وحدہ ہو الذی ہداہم، وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، جس نے آپ پر احسان بھلائی کی آپ کے ساتھ، ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے. ہو الذی ہداہم وجعلہم یحسنون الیک، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ آمادہ کیا ہے کہ وہ آپ پر احسان کر آپ کے ساتھ بھلائی کریں. فیجب حمد اللہ اولا وتخصیصه بذلك، جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کا شکر کرنا ہے خصوص طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے. وتشکر المخلوقین، اور بعد میں جو ہے مخلوق کا بھی، جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا، بھلائی کی، اس کا بھی شکر کرتے رہیں. على قدر احسان و معروفهم، جتنا انہوں نے احسان کیا ہے اور بھلائی کی آپ کے ساتھ. حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی ناشکرہ ہے، جو لوگوں کا ناشکرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی ناشکرہ ہے. ولیکن یکون حمد اللہ اعظم، لیکن اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور شکر زیادہ عظیم ہونا چاہیے مخلوق کے شکر سے. کیوں؟ لأنه المتسبب فی ذلک، کہ اللہ تعالیٰ ہی متسبب ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سب ہوا ہے. فحرک قلوبهم الى الاحسان اليك، اللہ تعالیٰ نے ان کو دل کے اندر حرکت پیدا کی ہے، یہ تڑپ پیدا کی ہے اور آپ پر انہوں نے احسان کیا یا آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے. یاد رکھیں یہ قاعدہ، یاد رکھیں، جب انسان پر کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، تو سب سے پہلے اب طرف کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کرنے ہیں، اور پھر جو بھی اسباب شرعیہ ہیں وہ انسان دیکھے ان کی طرف چلا جائے. لیکن سب سے پہلے اپنے سارے معاملات اس رب کریم کے ہاتھ میں ڈال دے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ہم نے سارے دروازے کھٹکھٹا کر دیکھے ہیں، تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں ملا، صرف تیرے پھر دروازے دوسرے کھٹکھٹائے، پھر رب کا دروازہ نظر آیا ہے. سبحان اللہ، ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی تکلیف واللہ کانٹے بھی نہیں چبھتا اللہ کی اجازت کے بغیر، یقین ہے کہ نہیں؟ پھر اگر کوئی تکلیف ہے یا مصیبت ہے یا مصیبتیں ہیں ایک سے زیادہ، تو اللہ کے حکم سے ہے، اللہ تعالیٰ کے راز، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے گنہگار بندے گناہوں کو جھڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، کفارۃ الذنوب ہیں. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے مصیبتوں سے، ان کو درجہ بلند فرماتا ہے. تمہارے اعتبار سے اسی کی حمد و ثنا ہے، اسی کا شکر ہے. تو جب شکر اسی کا ہے، حمد و ثنا اسی کی ہے، تو معاملات اسی کے سپرد کرنے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کا حکم آ جائے کون اسے روک سکتا ہے؟ اس لیے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں آسانی اور مصیبت کا ٹلنا اس جگہ سے ہوتا ہے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے تو بڑے نام، بڑے چہرے یہاں سے اچھا ہو سکتا ہے، اچھا یہ بندہ کرے گا، اچھا اسے یہ بندہ مدد کرے گا، کوئی نہیں کرتا. ہمارے گمان محدود ہیں، خود مسکین ہیں نا ہم لوگ. وہ جو ہمیں کچھ، جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے نا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا سارا کام کر دیتا ہے. یہ سب سے جابر بندہ جس کو ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ چھوڑے کام نہیں کرے گا، بندہ اگر تمہارے اس کے بس میں تو نہیں کرے گا، لیکن اگر رب الجلال کے ہاتھ میں اس کے حکم سے کام ہوتا ہے تو وہ بھی کرے گا، اس کا باپ بھی کرے گا، نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ. تو اپنے دیکھیں، ہم نے زندگی میں رہنا ہے، اس دنیا میں رہنا ہے. مصیبت سے کوئی بچ نہیں سکتا، پریشانیوں سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن کرنا کیا ہے؟ کاش کہ ہمیں اس کا ڈھنگ آ جائے کسی طریقے سے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ آزمائش کس کو ہو، کس کو ہوئی؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. ذرا زندگی دیکھیں، ذرا سیرت دیکھیں، وہ کون سے نبی ہیں جو نہیں آزمائے گئے لیکن ثابت قدمی ہوئی. اچھا رجوع دیکھیں، آپ قرآن مجید میں دیکھیں ربی، یا رب، ہمیشہ ربوبیت کو ذریعہ بنا کے، وسیلہ بنا کے رب سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی میری بگڑی بنانے والا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو آسانی فرما. بیماری لگی ہے، رب کو پکارا ہے، رب کی ربوبیت کو واسطہ بنا کر. اسماء و صفات دیکھیں، بہت بڑی بات ہے، وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے حق ادا کیا ہے واللہ، اور انبیاء کے متبعین یہی راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اولاد کی تنگی، یا رب بھی آپ کو نظر آئے گا. صحت میں کوئی مشکل ہے، دشمن کا کوئی غلبہ ہے، دشمن نے پریشان کیا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں. کوئی گناہ ہو گیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرین. ہمیشہ رب کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر دعا کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے اپنے معاملات اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ دینے ہیں، اور اپنے سر جھکا کے اس یقین کے ساتھ کہ مصیبت وہی ٹالے گا جس کی حکم سے مصیبت آئی ہے، اور اللہ کے سوا وہ کوئی بھی نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں حدیث اگلا جملہ، وانت ذمهم علی من لم یؤتک اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز آپ کو روک دے، کوئی رزق روک دے، کوئی لوگوں کی مذمت کی جاتی ہے، اس بندے کی وجہ سے میں رزق رکا ہے، یہ نہ روکتا تو مجھے میری نوکری لگ جاتی، اس نے ٹانگ اڑائی تو میرا کام بھی خراب ہو گیا، اور مذمت اسے کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو چاہتا تو اس کی ضرورت ہی روکنا، یعنی اس کا روکنا اللہ تعالیٰ کے رزق دینے سے بڑھ کر ہے کیا؟ یہ کیا عقیدہ ہے بھائی؟ جب تقدیر پر ایمان کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو اسے مضبوط ہونا چاہیے، زبان کلام کام نہیں چلے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آپ کا رزق کس جگہ پہ ہے، اور اس جگہ کا مالک نہ ریفیوز کر دیا ہے، کر سکتا ہے انکار؟ نہیں، مطلب اللہ نے نہیں چاہا، اس میں آپ کے لیے بہتری ہے بھائی. ہر وقت چیز سونا تھوڑی ہوتی ہے، ہم سمجھے یار یہاں پر نوکر لگ جائے نا تو کیا بات ہے پھر، اور وہاں پر اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ آپ کو مقدر میں کتنی مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ آپ کو دکھا دیتا تو آپ کبھی اس طرف پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں، لیکن تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے. اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں. جو چیز آپ سے چھوٹ گئی وہ آپ کی تھی ہی نہیں, یقین ہے, اور جو آپ کو مل گئی وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا, تو وہ آپ ہی کی تھی. حدیث میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ یہی حدیث میں آیا ہے, اور اس جملے کا معنی بھی یہی ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اے تذمهم لانهم لم يصنعوا لك الخير, لوگوں کو مذمت نہیں, لوگوں کو مذمت اس لیے کی ہے کہ کیونکہ لوگوں نے آپ سے کوئی بھلائی نہیں کی, آپ کی مدد نہیں کی ہے. الذي لم يكتبه الله لك, خیر اللہ نے آپ کے لکھا نہیں, آپ کے مقدر وہ خیر تھا ہی نہیں, اور لوگوں کو طرف دیکھ کے آپ وہ خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں, لوگوں نے مدد نہیں کی تو مذمت لوگوں کی ہے, کاش مدد کرتے اور میں اس خیر سے محروم نہ ہوتا. سبحان اللہ. والواجب, سنے واجب کیا ہے؟ والواجب ان تسأل اللہ من فضله, اللہ تعالیٰ سے اللہ کے فضل کا سوال کریں. وَإِذَا كَانَ حَقُّكَ عِنْدَهُمْ حَقَّكَ عِنْدَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعَهُ, اگر تمہارا حق لوگوں میں پھنسا ہوا ہے, لوگوں کے پاس پھنسا ہوا ہے, تمہیں نہیں دیتے, تو اللہ تعالیٰ سے پوچھو, واللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا حق ضائع نہیں ہوگا. وَسَوْفَ تَأْخُذُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, دنیا میں آپ کو محروم کر دیا, لوگوں نے آپ کا حق آپ کو نہیں دیا, آپ کا حق کھا گئے ہیں, قیامت کے دن ضائع ہوگا کبھی نہیں, واللہ اس سے بڑھ کر لیں گے کہ نہیں. یہاں پر ریال روپے ٹرانزیکشن ہوتی ہے, آپ کا ریال روپیہ یا زمین پر قابض ہو کے کھا گئے, وہاں پر کیا ہوگا؟ سب سے مہنگی ترین چیز کیا ہوگی پتہ ہے؟ ریال ہوگا, ہیرے ہوں گے, سونا چاندی, کیا ہوگا؟ آپ کی نیکیاں ہوں گی, اعمال صالحہ, کیونکہ انہیں نیکیوں کو تولا جاتا ہے اور پھر حساب میں, اور پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ کس طرف جانا ہے, جنت یا جہنم. اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی آج جو آپ کے پاس ہو, میرے پاس ہے, وہ جیب میں ریال روپیہ نہیں ہے واللہ, وہ بینک بیلنس نہیں ہے, ہماری پراپرٹیز, ہمارا کاروبار, ہمارا روزگار نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے, جو قبر میں بھی ساتھ ہوں گے, میدان محشر میں بھی ساتھ ہوں گے, پل صراط پر بھی ساتھ ہوں گے, اور جنت میں بھی انہیں اعمال صالحہ کے سبب ہم داخل ہوں گے, ورنہ اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. اللہ کی رحمت کے ہم عمل کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں, لیکن سبحان اللہ. تو جس چیز ہم نے قدر کرنی, آج دیکھیں ہم مار روزگار کے تلاش میں, جو سب سے قیمتی وقت ہمارے پاس ہے اللہ کی عبادت, نیکے کمانے کے لیے, وہ کہاں پہ ضائع ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کاش کہ ہم آج اتنے ریال روپے کی قدر کرتے ہیں, کاش ہم سے عمل صالح قدر کرتے ہوتے, واللہ اگر 10% بھی ہم قدر کرنا شروع کر دیں عمل صالحہ کی, تو ہماری زندگی بدل جائے واللہ. بقیہ وقت میں کچھ بچتا ہے تو اللہ کا ذکر بھی کر لیتے ہیں, سلام پھیرتے ہوئے یوں دوڑ لگاتے ہیں دروازے کی طرف. اذکار ہم میں سے کتنی لوگ پڑھتے ہیں, جب بیٹھ کے نماز کے بعد کہتے ہیں نا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اتباع سنت ہے, نام اعمال میں کیا لکھ دیا گیا, نیکیاں ہیں کہ نہیں؟ کتنی دیر لگی ہے مجھے بتائیں؟ 3 سیکنڈ, 3-5 سیکنڈ لگے ہیں, بس 5 سیکنڈ بھی نہیں ہے اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے اور اپنے آخر کو سنوارنے کے لیے, جنت میں داخل ہونے کے لیے, اتنے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, کیا زندگی ہے ہماری, ہم لوگ کیسے ہیں پتہ نہیں واللہ. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وَإِذَا كَانَ حَقُّكَ عِنْدَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ سُوفَ تَأْخُذْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن تو آپ لے کے رہیں گے, ضائع نہیں ہوگا. اس لیے پریشان نہ ہو, آپ کا کوئی حق آپ کا چھین لیتا ہے تو آپ کے پاس شرعی طریقہ ہے, کمپلینٹ کرو, وہ اثر رسوخ والا ہے اور پولیس والے ایف آئی آر نہیں کاٹتے, یا آپ کو حق آپ کو نہیں ملتا, پریشان کیوں ہوتے؟ دنیا گئی نا, آخرت تو نہیں گئی. آخرت میں انشاءاللہ آپ اس جابر و ظالم کی جو بھی نیکیاں ہوں گی لیں گے, اچھا نیکیاں نہیں اس کے پاس, پھر کیسے حساب ہوگا؟ آپ کی برائیں تو ہوں گی نا, وہ اس کے کھاتے میں ڈالیں گے, آپ گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے. اور کیا چاہیے؟ جنت چاہیے نا, جنت اللہ نے آپ کے لیے آسان کر دی ہے, دنیا میں سے کوئی چیز آپ سے کسی نے چھین لی ہے, اس پر حرام تھا, تو رونا دھونا کس لیے بھائی؟ اگر آپ کوئی خوشخبری سنا دے بھائی, جو آپ کے ضائع ہو نا دنیا میں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے جنت دے گا, خوشخبری, یہ کم خوشخبری ہے, وہ کہ یار میرے سارے پراپرٹی لے لو, جنت کی بات ہے تو. سبحان اللہ. اس بوڑھے کا قصہ معروف قصہ ہے, دورے پڑتے تھے اور تھوڑا سا جب بے ہوش ہو جاتی تھی تو کپڑا جسم سے رہل جاتا, تھوڑا سی بے پردگی ہو جاتی تھی. عرض, اچھا اس حدیث کے قصے سے بخاری کی روایت ہے, شروع میں سے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, جو شخص اس زمین پر جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے تو اس عورت کو دیکھ, اشارہ کر کے فرماتے ہیں جنتی عورت ہے, جنتی عورت چلتی پھر زمین پر ہے, جنت کی خوشخبری پہلے سنا دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر قصہ سنا کہ قصہ کیا ہے اس عورت کا, کہتے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دورے پڑتے ہیں چلتے چلتے وہ میں گر جاتی ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو چاہے تو صبر کر تیرے لیے جنت ہے, وہ تو چاہے تو تیرے دعا اپنے رب سے دعا کروں وہ تو اللہ تعالیٰ شفا دے دے. اب اس مومنہ کا ایمان دیکھے آپ, عرض کرتی ہیں نہیں اللہ سے یہ دعا ضرور کریں, میں صبر کرتی ہوں, میں صبر کرتی ہوں بیماری پر, لیکن یہ دعا کریں جب میں گر جاتا بے ہوش میں تھوڑے بے پردہ ہو جاتا میں بے پردہ نہ ہوں. دیکھیں شرف اور عزت, عورت کی عزت اس کے پردے میں ہے, شرم و حیا دیکھیں آپ صحابیات کا, مومن عورت کی ایمان کی نشانیوں میں سے دیکھیں شرم و حیا کہ میں بے پردہ نہ ہوں. یہ دعا ضرور کیجئے اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بے پردہ نہ ہو. سید عبداللہ بن عباس فرماتے جب ہم دیکھتے راستے چلتے تو دورہ پڑ جاتا تو کہتے جو اس کے کپڑے تھے جو چادر تھی جسم سے چپک جاتی تھی, کہتے واللہ اس دن کے بعد کبھی بے پردہ نہیں ہوئے عورت, لیکن جنت لے گئی ہے صبر کر کے. بیمارے پر صبر, اگرچہ علاج مشروع مسنون ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن مصیبت پر صبر کرنے کا جو اجر و ثواب تو رب ہی جانتا ہے, جنت مل گئی اسے. بیمار زندہ کتنی یعنی اس کو دور کتنی پڑے ہوں گے اور کتنے سال زندہ رہی ہوگی وہ, لیکن یہ خوشخبری کم ہے اس کے لیے کہ تم جنتی عورت ہو. عمل کتنا کیا ہے؟ صبر کیا ہے. صبر بہت بڑی واللہ عبادت ہے, کاش ہم صبر کرنے کا ہم حقیقت کو جان لیتے یا قدر کر لیتے تو ہماری واللہ حالتیں بدل جاتی. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہذا لا يمنع ان يطالب الانسان بحقه كحقه في الزكاه, اور اسے یعنی کوئی حرج نہیں کہ انسان جو ہے اپنے حق کا مطالبہ کرے لوگوں سے, جیسے کہ اس کے زکوۃ حق کا حق ہے, اگر وہ اہل زکوٰۃ میں سے ہے انکان میں اہلیہ زکوٰۃ کا حقدار ہے تو لوگ اس کو زکوٰۃ نہیں دیتے, وہ کہہ سکتے میں مستحق ہوں زکوٰۃ دیجئے. ولكن لا يذمهم من اجل عدم اعطائهم بل يذم من ذمه الله وحد من حمده الله, لیکن اس کو مذمت نہیں کریں کہ تم زکوٰۃ دیتے تم برے لوگ ہو مجھے زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے ہو, بلکہ مذمتوں کی کرنی چاہیے جن کی اللہ نے مذمت کی ہے اور تعریف ان کی کرنی چاہیے جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریفیں کی. وحمد من حمدہ اللہ فذمہم لأنہم فذمہم لأنہم منعوا حق اللہ وفعلوا ما لا ينبغی لا من اجل انہم لم يعطوک فلا تنتقم لنفسک, اگر مذمت کرنی ہے تو اس لیے ان کو مذمت کرو کیونکہ انہوں نے اللہ کا حق سے آپ کو روکا ہے, اللہ تعالیٰ حق نہیں دینا فرمانی کر بیٹھے ہیں اور اس چیز کا ارتکاب کیا جن کا انہوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا, اس لیے نہیں ان کی مذمت کرو کیونکہ انہوں نے آپ کو نہیں دیا ہے آپ کو روکا ہے, تو اپنے نفس کے لیے انتقام مت کرو بلکہ صرف اللہ کے لیے آپ کسی کی مذمت کرو یا کسی کی تعریف کرو. کتنی پیاری بات ہے. قوله اس حدیث کا جو اگلا جملہ ہے ان رزق اللہ لا يجر حرص حریص, اللہ تعالیٰ کا رزق کسی حریص کے کھینچنے سے نہیں ملتا, وہ رد کرے تو کارہن, اور نہ ہی کسی ناپسندیدہ شخص کی ناپسندیدگی اسے روک سکتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ای الذي لم يقدر لك لا ياتي بالحرص عليه, جو آپ کی تقدیر میں نہیں ہے آپ جتنے بھی حریص رہیں وہ آپ کو مل نہیں سکتا, وہ تیرا ہے ہی نہیں بھائی, جو آپ کے مقدر جو میرے مقدر میں نہیں ہے آپ جتنے بھی حریص رہیں جتنی بھی کوشش کریں اسے پانے کے لیے ملے گا وہ, تو حرص حریص سے وہ نہیں ملے گا جو ان کا نہیں ہے. بل عليك باخذ الاسباب, تو آپ کو چاہیے کہ اسباب شرعیہ کے راستے کو اپنا. ولكن اذا لم يحصل المطلوب فانه لا يعجز وما قدره الله من الرزق لا يرد احد ولو كره الناس, اور اگر اسباب شرعیہ کا آپ نے راستہ اختیار کیا ہے اور آپ کو جو آپ چاہتے وہ نہیں ملا تو آپ کو عاجز نہیں ہونا چاہیے, بس مطلب یہ ہے کہ بس میرے قدر رزق ہے ہی نہیں اور بس میں گھر میں بیٹھا رہا اور انتظار کرتا رہوں کہیں سے کچھ ملے گا, نہیں آپ سعی کرتے رہیں اور روزگار کی تلاش میں, یعنی یہی توکل اللہ تعالیٰ پہ یہی بھروسہ ہوتا ہے نا, یقین ثم توکل یہی ہے نا, روزگار کی تلاش میں نکلو اور جو بھی شرعی راستے ہیں وہ اپناتے ہوئے روزگار کی تلاش میں, جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کو ملے گا اور جو آپ کا نہیں وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا. وما قدر اللہ من رزق، دوسری طرف جو اللہ نے آپ کے رزق آپ کے لیے مقرر فرمایا، آپ کے لیے لکھا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. جو ناپسند کرتا ہے، جو آپ سے حسد رکھتا ہے اور آپ کے اس رزق کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے دنیا بڑی طاقت کیوں نہ ہو، جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. کسی ناپسندیدگی کی ناپسندیدگی اسے روک نہیں سکتی. فی الحدیث عائشہ، آخری حدیث، من التمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه وارضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله واسخط عليه الناس. ابن حبان کی روایت ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور لوگوں کو ناراض کیا، لوگوں کو ناراض کر کے اپنے رب کو راضی کیا، تو اللہ تعالیٰ خود بھی اسے راضی ہو جائے تو لوگوں کو بھی راضی کر دیتا ہے. اور جس نے اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسے ناراض کر دیتا ہے، لوگ بھی اسے راضی نہیں ہوتے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ یہ دلیل ہے کہ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سعی کرتا رہے. یہ واجب ہے ہر مسلمان پر کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سعی کرتا رہے اور اسباب شرعیہ اپنے ہاتھوں میں لے کر، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے خیر کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی خیر باقی نہیں رہتی، بلکہ شر کے دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے مراد نہیں ہے کہ اخذ کے شرعی اسباب کو ہاتھوں میں نہ لیا جائے، جو اللہ جو لوگوں کو ناراضگی کو رفع و دفع کر دیں، یا لوگوں کو اذیت سے بچا لیں. لوگ ناراض ہوتے ہیں، اسباب شرعیہ ہیں تاکہ لوگ نقصان نہ پہنچائے، اب وہ راستے اختیار کر سکتے ہیں، لیکن راضی اپنے رب کو کرنا ہے. ولیکن بدون سخط اللہ، اللہ کو ناراض نہ کرتے ہوئے. لیکن اگر اما اذا كان يسخط الله فانه لا يفعله، اگر کوئی ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے تو اسے بچنا چاہیے. ولا يخاف، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. وتوکل على الله، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. وفی روایت عن عائشہ، دوسری روایت میں سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے آئے ہیں، من تمس رضا بسخط الناس کفاه الله، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے، اس کی یعنی جو بھی مصیبت ہے ٹال دیتا ہے، بگڑی بنا دیتا ہے. ومن التمس رضا الناس بسخط الله، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے، لم يغن عنه من الله شيء، تو کچھ نہ کر پائیں گے اللہ تعالیٰ سے. وعاد حامده له ذاما، اور جو اس کی تعریفیں کرتا تھا وہ اس کی سب سے بڑی مذمت کرنے والا ہوگا. لوگوں کو راضی کیا کہ وہ اس کی تعریفیں کریں، رب کو ناراض کیا، یہی جو آج تعریفیں کرنے والا ہے، جب اپنے رب کو ناراض کر کے اس کی محبت کو حاصل کرے تاکہ یہ بندہ تعریف کرے، ان قریب یہی بندہ سب سے بڑا مذمت کرنے والا ہوگا اور سب سے بڑا دشمنی اختیار کرنے والا ہوگا. تو کرنا کیا چاہیے، لب لباب کیا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرنا چاہیے. جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، اس کا حق ادا کر دے، واللہ اس کی جو ایک ویژن ہے دنیا کو دیکھنے کا، جو ایک طریقہ وہ بدل جاتا ہے، اس کی اپنی زندگی بدل جاتی ہے، تقدیر پر ایمان اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، اور اسے یقین ہوتا ہے جو رب نے لکھا ہے اسے ملے گا، جو نہیں لکھا اسے وہ اس کا ہے ہی نہیں، اسے دلی اطمینان اور سکون ملتا ہے. لوگ رو رہے ہوتے ہیں مصیبتوں میں اور اس کو سکون ہوتا ہے، اس کو پریشانی لاحق وقتی طور پہ، لیکن الحمدللہ جب اسے یقین ہے کہ رب کی طرف سے ہے تو اسے سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.